امریکی صدر کی تقریر کا منفی حصہ خود امریکیوں کے لیے ہے، اوباما کی سالانہ تقریر پر ایران کے وزیر خارجہ کا رد عمل۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، بہت سے دہشت گردوں کی ہلاکت اور گرفتاری۔ شام میں لڑنے والے دہشت گرد مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ خبری ذرائع نے امریکی کانگریس میں صدر اوباما کی سالانہ تقریر کو، جس میں انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کے بل کو ویٹو کرنے کی بات کہی ہے، مثبت قرار دیا ہے۔ صدر اوباما نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر کہا کہ ان کے بقول اگر ایران نے جنیوا ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو سارے متبادل ان کی میز پر واپس آ جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ان کی تقریر کے اس حصے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مقصد خود امریکیوں کو مطمئن کرنا ہے۔
امریکی کانگریس میں صدر اوباما کے خطاب سے کم اس مرحلے میں جب ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہو گیا، یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف تازہ پابندیاں عائد کی گئیں تو سفارتکاری کا عمل راستے سے ہٹ جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی CNN سے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ امریکی صدر اوباما کے خطاب میں مثبت اور منفی دونوں ہی نکات پائے جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے نقطۂ نگاہ سے اوباما کی تقریر میں مثبت نقطہ ایران مخالف پابندیوں کے بل کو ویٹو کر دینے پر مبنی ہے، جبکہ ان کی تقریر کا منفی نقطہ ان کا یہ بیان ہے کہ ایران کے خلاف سبھی آپشن، من جملہ فوجی آپشن، میز پر موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے باراک اوباما کے خطاب کا مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی وزارت خارجہ سے جو بھی بات باہر آتی ہے وہ امریکہ کے اندر امریکی عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ امریکیوں نے کس طرح کوشش کی کہ اس بیان کو اپنے ملک کے اندر عوام کے لیے قابل استفادہ بنائیں، لیکن جب کوئی بات ایران سے متعلق ہوتی ہے تو پھر اہمیت رکھتی ہے۔ امریکی کانگریس میں خطاب کے دوران ایران مخالف بل کو ویٹو کرنے پر مبنی اوباما کے اعلان سے ان کی اس تشویش کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اگر ایران پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو اس معاملے کو حل کرنے کے تعلق سے امریکی حکومت اور کانگریس تقسیم ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹروں نے، جنہوں نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اوباما کی تقریر کے بعد اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بل کے بارے میں پس پردہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ سینیٹروں نے، جنہوں نے ایران کے خلاف تازہ پابندیوں کے بل پر دستخط بھی کر دیے تھے، فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس بل کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں، لیکن اس وقت سمجھتا ہوں کہ ایک واضح اور منطقی عمل جاری ہے، اس لیے اس قسم کے بل کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جانی الیکسن نے بھی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھہر گئے ہیں۔ ایران نے جنیوا ایٹمی مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام میں منطقی طریقے سے اعتماد سازی کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مذاکرات میں شامل فریق بھی اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے پابندیوں کو ختم کرے اور ایران کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ بنابراہ اگر امریکی حکام یا کانگریس یا پھر صہیونی لابی اس عمل کے خلاف اقدام کرتی ہے تو یقینی طور پر وہ پورے عمل میں شکست کھا جائے گی اور پھر ان کے لیے کام پہلے سے بھی زیادہ دشوار و سخت ہو جائے گا۔ لہذا امریکی کانگریس کے اندر جو عمل یا رد عمل جاری ہے وہ اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔
سو اس حکام نے ایران کے ساتھ قیمتی دھاتوں اور پیٹرو کیمیکل اشیاء کی تجارت پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوئس حکومت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کی پیروی کرتے ہوئے ایران کے خلاف عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں اور یہ عمل 14 اگست 2014 تک جاری رہے گا۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران کے ساتھ قیمتی دھاتوں کی تجارت پر پابندی ختم کر دی ہے، جبکہ پیٹرو کیمیکل اشیاء نیز اشیاء لانے اور لے جانے والے بحری جہازوں کی بیمے پر عائد پابندی کو بھی ختم کر دیا ہے۔ عراقی فوج نے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک اور ایک بدنام سعودی دہشت گرد ابو عائشہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ شام کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ عراقی فوج نے 35 دہشت گردوں کو ہلاک اور 43 دیگر کو گرفتار کر لیا، جن میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے کمانڈر ابو عائشہ اور داخلی امور کے خود ساختہ وزیر اعظم ابراہیم خلیل الجبوری خاص طور پر شامل ہیں۔ گرفتار ہونے والے یہ دونوں دہشت گرد عراق میں 190 دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ عراقی فضائیہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے 75 خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف عراقی دارالحکومت بغداد کے شمال میں الکسرہ نامی علاقے میں ایک کار بم دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر صوبہ الانبار کے اسسٹنٹ گورنر فالح علی صابی نے اعلان کیا ہے کہ عراقی وزارت دفاع کے سرپرست سعدون الدیلمی نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ الانبار کے صدر مقام الرمادی میں فوج کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ الانبار صوبے کے اسسٹنٹ گورنر نے کہا کہ البو فراج اور البو بالی کے علاقے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہو گئے ہیں اور اب رمادی شہر میں فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عراقی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے صوبہ الانبار کے گورنر اور وزارت دفاع کے سرپرست کو حکم دیا ہے کہ وہ البو فراج کے علاقے کے قبائل کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ امریکی انٹیلیجنس چیف جیمز کلیپر نے خبردار کیا ہے کہ شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہ اب مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ شام میں لڑنے والے القاعدہ سے وابستہ گروہوں نے ٹریننگ کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کیمپوں میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ دہشت گرد اپنے ملکوں میں واپس جا کر مغربی اہداف کو نشانہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ النصرہ فرنٹ بھی انہی گروہوں میں سے ایک ہے جو مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 26,000 دہشت گرد شام میں سرگرم ہیں، جن کا تعلق یورپ سمیت دنیا کے 50 ملکوں سے ہے۔ دریاسنا سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئرپرسن ڈائنا فینسٹائن نے بھی خبردار کیا ہے کہ شام امریکہ اور دنیا کے دیگر ملکوں کے خلاف حملوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں اب امریکہ اور یورپ کے لیے ایک اہم مشکل میں تبدیل ہو گئی ہیں، حالانکہ یہی ممالک اب تک ان دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتے رہے ہیں۔ شام کے بحران کے بارے میں جہاں جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہیں مغربی ملکوں نے شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے عسکریت پسندوں کی اسلحہ جاتی امداد دگنی کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے نام نہاد فری سیرین آرمی کو جنوری میں ہلکے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی امداد دگنی کر دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 22 جنوری سے شام کے بحران پر مذاکرات کے آغاز کے وقت سے اب تک امریکہ نے عسکریت پسندوں کو 600 ٹن امداد بھیجی ہے۔ فری سیرین آرمی کی فوجی کونسل میں کئی انتہا پسند گروہ شامل ہیں جو اس وقت جنیوا میں شام کی حکومت سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ نام نہاد فری سیرین آرمی کے انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ ابو محمد قنیترا نے کہا ہے کہ ہم امریکہ، فرانس، سعودی عرب اور قطر سے آنے والے فوجی امداد میں دگنا اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے دہشت گردوں کی مدد کرنے پر امریکہ کی شدید مذمت کی ہے اور دمشق حکومت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ جنیوا 2 اجلاس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوج کا آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ترکی کی فضائیہ نے بھی القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔
شامی فوج نے لبنان کی سرحد کے قریب واقع مشرقی قصیر کے بہت بڑے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے اور یہ علاقہ پوری طرح شامی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ مشرقی قصیر کے جن علاقوں کو آزاد کرایا گیا ان میں العبودیہ، خربت، ہورا، یوسفیہ، الاکاریہ، محترقہ الورور اور جبل وادی صفار شامل ہیں۔ یہ علاقے دہشت گردوں کے گڑھ بنے ہوئے تھے اور وہ یہاں سے جوسیا اور القصیر کے دیگر علاقوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ شامی فوج نے لبنان کی سرحد کے ساتھ واقع ایک اور علاقے تل کلخ کے نواح میں ایک کارروائی کے دوران متعدد سلفی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام کی فضائیہ نے بھی شمال مغربی شہر ادلب کے علاقے جبل زاویہ میں اسلامی محاذ نامی دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ شامی فوج نے جنوبی درہ میں دہشت گردوں کی در اندازی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران درجنوں دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ترک فوج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے شامی علاقے میں دولت اسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ ترک فوج کے مطابق یہ کارروائی القاعدہ سے وابستہ داعش گروہ کی جانب سے ترکی کے سرحدی علاقوں پر راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں کی گئی۔ اس سے پہلے بھی بعض اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ شامی حکومت کے خلاف لڑنے والا دہشت گرد گروہ جو القاعدہ سے وابستہ داعش نامی گروہ سے مشہور ہے، ترکی کے سرحدی شہروں میں جن میں غازی انتب، ہاتائی اور شانلی اورفا بھی شامل ہیں، بم دھماکے کرنا چاہتا ہے۔ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش کے دہشت گردوں کے خلاف ترک فوج نے کارروائی ایسے وقت کی ہے جب ترک حکومت کو شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کی وجہ سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ بعض سیاسی ماہرین ترک فوج کی کارروائی کو شام کے بارے میں انقرہ کے موقف میں تبدیلی کی علامت قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک چال اور شام کے بارے میں ترکی کی پالیسی میں تھوڑی سی لچک کی نشانی ہے۔
شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب خطے میں دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ فیصل مقداد نے المیادین ٹی وی سے انٹرویو میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل اور سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کے دورے تل ابیب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب شام اور لبنان میں آشکارا طور پر اور براہ راست دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پکڑے جانے والے دہشت گرد بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہیں سعودی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ سعودی عرب جنیوا دو مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح شام کے لیے امریکہ کے غیر مقیم سفیر رابرٹ فورڈ کو دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کا سرغنہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا دو اجلاس کے مبینہ ناکامی کی صورت میں شامی حکومت کے مخالفین کا اتحاد اس کا ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شام مذاکرات کو جاری رکھے گی، لیکن اگر مذاکرات دمشق میں اور امریکہ کی غیر موجودگی میں ہوں گے تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ فیصل مقداد نے شام کے معاملات میں دوسرے ملکوں کی مداخلت کی بابت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ شام کے آئندہ صدر کا انتخاب صرف اور صرف شامی عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہوگا۔ شام میں دہشت گرد گروہوں کی حامی سعودی مبلغین کی ملک سے باہر تفریحی مقامات پر لی گئی تصویروں کے منظر عام پر آنے سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دہشت گردوں کی حمایت کی وجہ سے علاقے اور دنیا میں سعودی عرب کی روز افزوں تنہائی کے پیش نظر آل سعود خاندان میں اختلافات عام ہونے کے بعد سعودی مبلغین کی ان کے اہل خانہ کے ساتھ تفریحی مقامات پر لی گئی تصویروں کے عام ہونے پر سعودی شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان سعودی شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف وہ سعودی نوجوانوں کو شام میں حکومت کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری جانب خود اپنے گھر والوں کے ہمراہ ملک سے باہر عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ یہ تصویریں سعودی چینل ایم بی سی میں اسامتہ نامی پروگرام میں نشر ہوئیں۔ ان تصویروں کے عام ہونے پر سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہا کہ سعودی مبلغین ایک ایسے وقت لوگوں کے بچوں کو ملک سے باہر جنگ کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ملک سے باہر سیر و تفریح میں مشغول ہیں۔ سعودی ایم بی سی ٹیلی ویژن چینل کے اسامتہ پروگرام کے مہمان عبدالعزیز الرئیس نے کہا کہ جو مبلغین دوسروں کے بچوں کو شام میں جنگ کی ترغیب دلاتے ہیں وہ سیاسی مبلغین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء دین اور سیاسی مبلغین میں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ سعودی اسکالر محمد الزنتان نے کہا کہ سعودی مبلغین کی سرگرمیوں اور سعودی نوجوانوں پر مسلط کی جانے والی محرومیوں کے پیش نظر سعودی نوجوانوں کو انتہا پسندانہ نظریات کے تحت دھوکہ دینا آسان ہے۔ ایک اور سعودی صحافی محمد العمر نے کہا کہ سعودی عرب کی موجودہ صورتحال ملک کی حکومت سے مبلغین اور اسی طرح مذہبی شخصیات کے آپس میں جاری اندرون معاملے کی غمازی کرتی ہے۔ بحرینی شہریوں نے ملک کے علماء کونسل کو تحلیل کیے جانے کے حکومتی اقدام پر شدید احتجاج کیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرین پر حملے کر کے جو علماء کونسل کو تحلیل کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کئی افراد کو زخمی کیا ہے۔ دوسری جانب بحرین کی سول نافرمانی کی تحریک نے اپنے ایک بیان میں بحرین کے اسلامی علماء کونسل کو تحلیل کیے جانے کے خلاف اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بحرینی حکومت کا یہ اقدام نہ فقط شیعوں کے خلاف ہے بلکہ پوری بحرینی قوم کے خلاف ایک جنگ ہے اور اس کے ذریعے آل خلیفہ حکومت اپنے تسلط اور بدعنوانیوں کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ بحرین کی سول نافرمانی کی تحریک نے سبھی بحرینیوں سے کہا ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت کی جانب سے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے اقدامات کا پرامن طریقے سے مقابلہ کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بحرین کے اسلامی علماء کونسل کے سینئر عہدیدار اور ممتاز عالم دین سید مجید المشل نے بھی کہا ہے کہ علماء کونسل کو تحلیل کرنے پر مبنی حکومتی اقدام در حقیقت ملک میں شیعہ اکثریتی آبادی کو کچل دینے کی ایک کوشش ہے۔ سید مجید المشل نے کہا کہ بحرین کی علماء کونسل اپنے فرائض پر بدستور عمل کرتی رہے گی اور حکومتی فیصلے اور اقدامات سے اس کونسل کے مشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ بحرین کی اسلامی علماء کونسل اس ملک کی سب سے بڑی عوامی اور شیعہ تنظیم ہے، اور 2011 میں جب سے حکومت کے خلاف عوام کی پرم تحریک شروع ہوئی ہے، اس کونسل نے عوام کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ بحرین کی ایک عدالت نے بدھ کو اپنے ایک فیصلے میں بحرین کی علماء کونسل کو تحلیل کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں 2 سابق سرکاری عہدیداروں سمیت 14 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ان لوگوں پر اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ دارالحکومت ڈھاکے میں پراسیکیوٹر جنرل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے 70 سالہ سابق سربراہ موتی الرحمان نظامی بھی سزائے موت پانے والوں میں شامل ہیں۔ موتی الرحمان نظامی پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2004 میں 9030 جدید ترین جنگی ہتھیار، 27,000 گرینیڈ اور 840 آر پی جی رائفل پر مشتمل اسلحے کی ایک بڑی کھیپ اسمگل کی تھی۔ موتی الرحمان نظامی بنگلہ دیش کے وزیر صنعت بھی رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلحے کی ایک کھیپ شمال مشرقی ہندوستان میں سرگرم مسلح گروہ کے لیے اسمگل کی جا رہی تھی، تاہم پولیس نے ملک کی ایک بندرگاہ پر اسے ضبط کر لیا تھا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر لطف الرحمان اور 2 اعلیٰ سیکورٹی عہدیداروں کو بھی اس کیس میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ آف آسام کے سربراہ پریش براوا کے خلاف بھی مقدمے کی سماعت ان کی غیر موجودگی میں کی گئی اور انہیں بھی موت کی سزا سنائی گئی۔ بنگلہ دیش کی حکمراں جماعت عوامی لیگ نے اقتدار میں آنے کے بعد سے سابقہ حکومت کے اہم رہنماؤں اور افسران کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ سینکڑوں سکھوں نے 1984 میں ہندوستان میں سکھوں کے قتل عام میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نئی دہلی میں حکمراں جماعت کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے سکھوں کے قتل عام کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں سیاہ پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان تمام افراد کے ناموں کا اعلان کریں جو سکھوں کے قتل عام میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی معطل کر دی تھی۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ 1984 میں سکھوں کے قتل عام کے واقعات میں حکمراں جماعت کے بھی بعض رہنما ملوث تھے، تاہم انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی کہ قتل عام کے واقعات میں خود کانگریس پارٹی کا کوئی عمل دخل رہا ہو۔ واضح رہے کہ 1984 میں ہندوستان کی تیسری وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان میں سکھوں کے قتل عام ہوا تھا جس میں 3,000 افراد مارے گئے تھے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی عام معافی کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ بدھ کی شام یوکرین کی پارلیمنٹ نے ایک ہنگامی اجلاس میں اس بل کی منظوری دی جس کی روح سے حالیہ بحران کے دوران گرفتار کیے گئے تمام مظاہرین کو عام معافی دے دی جائے گی۔ پارلیمنٹ نے صدر یانکوویچ سے بند دروازوں کے پیچھے ایک ملاقات کے بعد عام معافی کے بل کی منظوری دی ہے۔ اس بل کے حق میں 232 اور مخالفت میں محض 11 ووٹ پڑے۔ اپوزیشن نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی ہے کہ بل میں عام معافی کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ مظاہرین ان سرکاری عمارتوں سے باہر نکلیں جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ جیل میں بند سابق وزیر اعظم تیموشینکوف کی رہائی پر بھی پارلیمنٹ نے غور کیا۔ محترمہ تیموشینکوف کی بیماری کی وجہ سے ان کی رہائی کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر اس تجویز کو منظوری مل جاتی ہے تو 7 سال کی سزا پا کر جیل جانے والی سابق وزیر اعظم جیل سے رہا ہو جائیں گی۔ حکومت مخالفین نے بارہا یہ مطالبہ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم تیموشینکوف کو جیل سے رہا کیا جائے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے گزشتہ سال 21 نومبر کو مسترد کر دیا تھا جس میں مقید سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجے جانے کی بھی بات کی گئی تھی اور اسے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعاون کے معاہدے کی شرط قرار دیا تھا۔ تھائی لینڈ کی حزب اختلاف آئندہ انتخابات کے بائیکاٹ پر مصر ہے۔ رپورٹ کے مطابق بینکاک میں لاکھوں حکومت مخالف مظاہرین نے شہر کی کئی اہم شاہراہوں کو بدستور بند رکھا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ مخالفین رہنما سوتھپ تھاؤگسوبان نے الیکشن کے دن مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب تھائی لینڈ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کے تحفظ کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بینکاک اور تھائی لینڈ کے بعض دیگر شہروں میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 3 مہینے کے دوران حکومت مخالف مظاہروں میں 10 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 570 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں ایک بار پھر برفانی طوفان نے قیامت مچا دی ہے۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان کے نتیجے میں رونما ہونے والے حادثات میں اب تک 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں ایک بار پھر برفانی طوفان نے نظام زندگی کو منجمد کر دیا ہے۔ ریاست ٹیکساس، جارجیا، جنوبی کیرولائنا میں شدید سردی پڑ رہی ہے اور امریکہ کی 7 جنوبی ریاستوں میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریاست جارجیا میں ایک اور الباما 5 افراد معاف کیجیے گا ریاست جارجیا اور الباما میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد اسکولوں میں بچے پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں رات بھی اپنے اسکولوں میں گزارنا پڑی ہے۔ اس درمیان ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ہزاروں افراد 18 گھنٹے سے زائد سڑکوں پر پھنسے رہے۔ اس عرصے میں 800 ٹریفک حادثات بھی پیش آئے۔ اور ناظرین، آخر میں خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ امریکی صدر کی تقریر کا منفی حصہ خود امریکیوں کے لیے ہے۔ اوباما کی سالانہ تقریر پر ایران کے وزیر خارجہ کا رد عمل۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، بہت سے دہشت گرد ہلاک اور گرفتار۔ شام میں لڑنے والے دہشت گرد مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کا بیان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔